يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
ترجمہ کنز الایمان. اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نیکیوں سے سجے حکمت بھرے اقوال سے مالا مال اور دلوں کو جلا بخشنے والے سلسلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اسباق تصوف کو لے کر حاضر ہے نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بابرکت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. رمضان المبارک میں ہم نے اسباق تصوف کے سلسلے میں یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ لیکچرز ہم نے لیے تھے, کچھ پڑھا تھا ہم نے بذریعہ مدنی چینل مفتی صاحب الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے, وہ ہمارے سلسلے میں کرم فرمائے ہوئے تھے اور ہمیں بزرگوں کی جو ایک کتاب تھی حکمت بھرے اقوال سے مالا مال وہ ہمیں بتاتے تھے اور اس کی شرح وغیرہ ہمیں سکھایا کرتے تھے. اسی سلسلے کی مزید ایکسٹینشن اور اس میں اضافہ اسباق تصوف لے کر دوبارہ سلسلہ حاضر ہیں اور الحمدللہ ہمارے درمیان دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب بھی جلوہ فرما ہیں اور انشاءاللہ تعالی عز و جل ان سے ہم تصوف کے بہت پیارے پیارے مدنی پھول وہ لینے کی کوشش کریں گے اور اپنے دل میں سجا کر عمل کرنے کی نیت کرنے کی بھی آپ سے ریکویسٹ ہے, التجا ہے. اور دل کو کالا کرنے والی, دل خراب کرنے والی, بگاڑ دینے والی وہ بری عادت, وہ بری خصلت کہ جو آخرت اور دنیا میں نقصان کا باعث بن سکتی ہے اس کے بارے میں سیکھنا کتنا ضروری ہوگا یا ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی شعور شخص اس کے بارے میں ابہام کا شکار ہوگا. تو چلیے ہم آپ کو پہلے لے کر چلتے ہیں ہمارے اپنے سیگمنٹ کی طرف جو سب سے پہلا ہے ایک اچھی خصلت. اے کاش ہو جائے رب کی رحمت کہ پیدا ہو جائے ہم میں یہ عادت. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مفتی صاحب میں پہلے تو ظاہر ہے آپ کو اہلن و سہلن کہنے کے بعد میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں آپ یہ مدنی پھول عطا فرمائیں, یہ جو اچھی خصلت بری خصلت کے جو حصے اور یہ جو اس میں قطعے شامل کیے گئے ہیں ہمارے سلسلے میں اس کی اہمیت یا اس کی جو اس کے پیچھے جو ایک سوچ ہے اس سے تھوڑا ہمیں آگاہی ملے اور پھر جو بزرگان دین کی جو ہماری روایت ہے پہلے بھی سلسلے کی بزرگان دین کے جو حکمت بھرے اقوال ہوتے ہیں اس کو ہم سمجھنے کی اور اسے اپنے دل میں اتارنے کی کوششیں کرتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بزرگ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں اور اس سے ہماری عملی زندگی میں ہمیں کیا جو ہے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. تو یہ ذہن کیسے بنا اور اس کا کیا یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک عام آدمی کو کس طرح سے فائدہ ہوگا اچھی خصلت اور بری خصلت کے بارے میں جاننے کے سے متعلق.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر مدنی چینل کے جو سلسلے ہیں
جی جی
ان کا مقصود حصول علم ہوتا ہے،
سبحان اللہ،
یعنی علم دین کی نشر و اشاعت سلسلوں سے مقصود ہوتی ہے.
ٹھیک ہے،
ہمارا جو یہ سلسلہ ہے اسباق تصوف، یہ احکام پر بحث کرنے کے بجائے، یعنی جو علم فقہ ہے، جو نماز، روزے، زکوٰۃ، نکاح طلاق وغیرہ کے مسائل ہیں، ان پر بحث کرنے کے بجائے اس سلسلے میں ہم جو قلبی معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، تصوف کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں،
جی جی،
اس پر ہم بحث کرتے ہیں.
ٹھیک ہے،
اگرچہ اس کا نام اسباق تصوف ہے، لیکن تصوف جو ہے وہ اخلاقیات کا بھی جامع ہے. تو اب رہی بات یہ کہ یہ جو سیگمنٹ شروع کیا ہے،
جی بہتر،
ایک اچھی عادت،
جی جی،
یا ایک بری عادت، پہلا اس کا مقصد تو افادہ اور استفادہ ہے،
ماشاءاللہ،
یعنی میں کچھ مطالعہ کروں، مجھے علم حاصل ہو، کچھ میں لوگوں تک پہنچاؤں،
سبحان اللہ،
لوگوں کو پتہ چلے. دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض موضوعات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں سنتے رہتے ہیں،
اوکے،
مبلغین اس کے فضائل یا وعیدیں بیان کرتے رہتے ہیں،
ٹھیک ہے،
لیکن ان کی تعریف اور نفس موضوع کی تشریح یہ عام بیانوں میں نہیں ہو پاتی،
ٹھیک ہے،
اور نہ وہ مواقع ہوتے ہیں.
صحیح،
یہ سلسلہ بنیادی طور پر ٹیچنگ بیس ہے، محض مطلب واز بیس نہیں ہے،
اوکے،
بیان اسٹائل میں نہیں ہے، ایک تدریسی اسٹائل ہے،
ٹھیک،
سیکھنا اور سکھانا مطلب کہ ہوگا، تو بیان یہ موقع نہیں ہوتا بعض اوقات، اس میں تو ایک اپنا ایک ردم ہوتا ہے،
اپنا ردم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ.
تو بہت ساری تو ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر کلام تو کیا جاتا ہے،
بہتر،
جیسے آج ہم نے بری خصلت میں بخل کو منتخب کیا ہے،
جی،
تو بخل کے بارے میں مذمتیں تو بیان کی جاتی ہیں،
بہتر،
لیکن اس کی تعریف سے بہت کم لوگ واقف ہوتے ہیں.
تو پہچان ہو جائے گی ہمیں، ایک بہت بڑا بینیفٹ ہوگا،
ایک اچھی خصلت اور ایک بری خصلت میں جن اوصاف حمیدہ یا رزیلہ کو ہم لیں گے تو فوکس رکھیں گے ان کی تعریف پر بس،
ٹھیک،
ان کے فضائل یا مذمتیں وہ بیان نہیں کریں گے اتنی، کوئی ایک آدھ بیان کر دی ایک الگ بات ہے،
بہتر،
بنیادی مقصد ہے ان مضامین کو سمجھانا،
ماشاءاللہ، بہت خوب.
تو ایک تو یہ ہے کہ کچھ کامن موضوعات ہی ہوتے ہیں لیکن ان کی تعریفات یا تشریحات زیر بحث نہیں آتی، وہ ہم یہاں زیر بحث لائیں گے. دوسرا کچھ اور مطلب کہ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق خصلتوں سے ہیں، اچھی خصلتیں ہیں، اچھے اوصاف ہیں، بعض وہ چیزیں ہیں جو بری خصلتیں ہیں یا برے اوصاف ہیں، لیکن پریکٹس میں اس پر بحث گفتگو کی نہیں جاتی، بہت کم کی جاتی،
معروف ٹاپک نہیں ہوتا،
معروف ٹاپک نہیں ہوتا،
ٹھیک،
حالانکہ اس سے انسانی کردار کا اور تزکیہ نفس کا، انسان کی جو ہے وہ باطن کی اصلاح کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے،
ماشاءاللہ. یعنی وہ اہم موضوعات بھی انشاءاللہ ہم اس میں سیکھنے کی کوششیں کریں.
نیت یہ کی ہے کہ ایک اچھی خصلت یا ایک بری خصلت جو ہے ہم الفابیٹک حساب سے لے کر چلیں،
اوکے، یعنی حروف تہجی کے حساب سے،
تہجی کے حساب سے لے کر چلیں،
پہلے الف سے شروع ہونے والی آئے گی، پھر بے سے شروع ہونے. اچھا، یہ بھی میرے خیال میں ایک انٹرسٹ کا باعث بنے گا. اور اگر کیا خیال ہے، یہ گیس کرنا شروع کریں کہ اب بے کی باری ہے تو پتہ بے میں کیا ہو سکتا ہے، تے کی باری ہے تو اب تے میں کیا ہو سکتا ہے. تو ماشاء اللہ، چلیں آپ بھی جو ہے اندازہ لگانے کی کوشش کیجیے گا. ظاہر ہے پہلے مرحلے پر تو الف ہی ہوگا، مجھے تو معلوم ہے، میں مفتی صاحب کی زبان مبارک سے آپ کو سنواتا ہوں، پھر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہ سب الف ظاہر پہلا حرف ہے، تو اور الف سے اچھی بھی ہے اچھی خصلت، تو پہلی اچھی خصلت
الف کے حوالے سے دیکھیں، ویسے تو کئی خصلتیں تھیں، جیسے جی جی اخلاص
اللہ
بھی تھا، ادب بھی تھا، مطلب کہ اخلاص بھی تھا، احسان بھی تھا، لیکن ہم نے منتخب کیا ہے آج ادب کو،
ادب کو. اور جب مفتی صاحب سے میرے آج پر کلام ہوا تو میں نے مفتی صاحب کو کہا، میں نے کہا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے، یہاں ادب سے مراد لٹریچر ہے یا وہ تادیب والا ادب، احترام والا جو ادب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے؟ تو بڑی دلچسپ بات کی، نہیں، ادب سے مراد ادب کی تعریف ہے ایک مخصوص. تو یہ آپ بھی سوچیں اور کہ بھائی ادب, ادب سنتے تو ہیں, ادب ہوتا کیا ہے؟ یہ جو ہم بزرگوں سے اور کتابوں میں جو ہم پڑھتے ہیں, تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو بات ہے کتنی اہم ثابت ہوگی. ہم پہچان جائیں کہ ادب جو بات کہی جا رہی ہے وہ ادب ہے کیا اور ہم میں موجود ہے یا نہیں. اگر کوئی گیپ ہے, کوئی کمی ہے ہم میں, تو چلیے کوشش کرتے ہیں میں اور آپ مل کر کہ اس کو ہم کیسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی مفتی صاحب, کیا ہے ادب؟
پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ ادب جو ہے,
جی جی,
ہمارے معاشرے میں کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
ایک سب سے مشہور جو معنی ہے وہ ہے احترام کا معنی. یعنی احترام کے لیے لفظ ادب استعمال ہوتا ہے.
باادب ابو جان کا ادب کرنا ہے, امی جان کا ادب کرنا ہے, ٹھیک ہے,
باادب ہونا یا ادب نہ کرنے والے کو بے ادب کہا جاتا ہے.
اوکے اوکے,
باادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, مارا ہے. اسی طریقے سے ایک اس کا اور معنی ہے, وہ ہمارے معاشرے میں تو استعمال کم ہوتا ہے لیکن کتابوں میں استعمال ہوتا ہے.
اوکے,
کہ پرانے وقتوں میں جو جسے علامہ کہتے ہیں, مطلب علم و فن سیکھ لیتے تھے, علوم پر دسترس رکھتے تھے, تو انہیں ادیب کہا جاتا تھا.
اوکے,
تو
ماشاءاللہ, یعنی
جامع عالم و عالم, مطلب کہ منقول و معقول, ایسے شخصیات کو ادیب کہا جاتا تھا.
چلیے پرانی آپ ہسٹری کی بات,
پرانی ہسٹری. آج کل تو جو ہے نا شاید صحافیوں کو ادیب کہتے ہوں,
ٹھیک ہے,
لیکن یہ پس منظر, جو پرانا پس منظر اس کے تعلق سے میں نے,
ٹھیک ہے, بہت خوب بہت خوب.
اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر,
جی جی,
ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مأدوبہ.
مأدوبہ
مأدوبہ
مأدوبہ, اوکے.
تو مأدوبہ ایک اس کھانے کو کہتے ہیں جو دعوت کے لیے پکایا جائے,
جو دعوت کے لیے پکایا
جی,
ٹھیک ہے.
اور جب دعوت ہوتی ہے تو سب مل کر کھاتے ہیں,
بہتر,
تو سب اس کے ارد گرد بیٹھ جائیں,
جی,
تو اس کو مأدوبہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو یکجا کرتا ہے.
اوکے, اس سے کوئی ریلیشن شپ, کوئی تعلق قائم,
اس سے تعلق آگے جا کے قائم ہوگا.
اچھا ٹھیک,
یعنی ادب, لفظ ادب میں ایک معنی ہے جامع کرنے والا, جمع کرنے والا, یکجا کرنے والا.
اچھا,
اس کو مأدوبہ کہتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ دسترخوان کو بھی مأدوبہ کہتے ہیں. دسترخوان بچ جاتا ہے تو پھر لوگ آ کر جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر,
ٹھیک ہے.
اسی طریقے سے ہماری اردو زبان کے اندر عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے, مختلف کاموں کے تعلق سے کہا جاتا ہے, جیسے بھی کھانے کے آداب پر عمل کریں,
ٹھیک, ایٹیکیٹس, مینرز,
مینرز,
بہتر,
یہ فلاں کام ہے اس کے آداب پر عمل کریں, سونے کے آداب ہیں,
بہتر,
پانی پینے کے آداب ہیں. تو ایک جو لفظ ادب ہے یہ مینرز کے معنی میں, اخلاقیات کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ اخلاقیات پر عمل نہ کرے,
جی جی,
تو پھر اس کے خلاف بعض اوقات تادیبی کاروائی بھی ہوتی ہے.
جی,
تو یہ تادیب جو ہے یہ لفظ ادب ہی سے نکلا ہے.
اوکے اوکے,
یعنی ادب کی خلاف ورزی پر اسے ادب سکھایا جائے.
اچھا, تادیب کا مطلب ادب سکھانا.
ادب سکھانا,
ٹھیک ہے.
تو تادیبی کاروائی کا بنیادی مقصد تو ادب سکھانا ہوتا ہے,
ٹھیک,
لیکن آج کل جو ہے وہ تادیبی کاروائی کا دوسرا نام سزا ہے.
اوکے ٹھیک.
اسی طریقے سے ادب کا ایک اور جو بہت ہی مشہور استعمال ہے کہ بھئی یہ اردو ادب ہے, کون سا سبجیکٹ ہے یہ انگریزی ادب ہے, یہ عربی ادب ہے,
ٹھیک.
تو کسی بھی زبان کے فصاحت, بلاغت, اس کے تلفظ کے معاملہ سیکھنا, اس زبان کے قواعد کو سیکھنا بھی اس زبان کا ادب کہلاتا ہے,
ٹھیک, لٹریچر جسے ہم
لٹریچر کہلاتا ہے,
ٹھیک ہے.
تو یہ تو وہ معنی ہیں جو لفظ ادب کے تعلق سے ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں,
بولے جاتے ہیں,
عام استعمال ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے. اب جو ہم ادب جس کی بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ان میں سے کوئی ہے یا پہلے اس سے بھی ہٹ کر کچھ,
مطلب کہ کوئی بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا,
جی جی,
تو وہ اپنے لغوی معنی چھوڑتا نہیں ہے.
اوکے,
اور وہ لفظ اپنے معنی, اس کے جو اصل معنی ہے وہ سب جگہ پائے جا رہے ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہے اس میں,
اثر ضرور ہوتا ہے,
اس کا اثر ضرور ہوتا ہے,
بہتر, ٹھیک ہے.
یہ ہر زبان کا اصول ہے, عربی کا بھی, اردو کا بھی, انگریزی میں بھی یہی ہوتا ہے، ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس سے مختلف اشتقاقات ہوتے ہیں۔
ٹھیک۔
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن الفاظ میں ادب کی تعریف فرمائی ہے، پہلے میں وہ الفاظ عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اصطلاح میں ادب وہ محنت اور مشقت ہے جو اچھے کام کرنے کے لیے برداشت کی جائے۔
سبحان اللہ۔
یعنی اس محنت اور مشقت کا نام ادب ہے جو اچھے کام کرنے کے لیے برداشت کی جائے۔
ماشاءاللہ۔
اب عربی تعریف میں جو معنی ہے وہ قدرے وسیع ہیں۔
اچھا اچھا اچھا۔
مشہور محدث علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، الادب ریاضۃ النفوس و محاسن الاخلاقی۔
جی،
ادب نام ہے وہی کہ نفس مشقت کرے، ریاضت کرے، انسان کا جو مزاج ہے یا نفس ہے بار بار کوشش کرے، اس کوشش کرنے کا نام ادب ہے۔
ٹھیک ہے۔
اور جو اچھائیاں ہیں ان سب اچھائیوں کا نام ادب ہے۔
سبحان اللہ۔ یعنی اتنا بڑا سکوپ ہے،
اتنا بڑا سکوپ ہے۔ علی کل ریاضت محمودۃ یتخرج بہ الانسان فی فضیلۃ من الفضائل۔ کہ جب بندہ نفس کی تربیت کرنے کے بعد، اچھائیاں اپنانے کے بعد اپنے آپ کو اس قابل بنا لے،
جی جی،
کہ وہ کوئی قابل تعریف کام کرے، مطلب تعریف کے لیے نہیں کرے گا لیکن ایسا کام کرے جسے اچھا کہا جائے، جسے اچھا شمار کیا جائے، تو جب بندہ اپنی تربیت کرنے کے بعد ایسے کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے، مطلب مسکرا کر ملتا ہے،
جی،
وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، چبا چبا کر کھاتا ہے،
جی جی،
یہ وہ اوصاف ہیں جن کی تعریف کی جاتی ہے۔
ٹھیک ہے۔
تو دنیاوی امور میں بھی ہو سکتا ہے،
بہتر
کہ کوئی اطمینان کے ساتھ گاڑی چلاتا ہے، اب اس کا بھی دل خون جو ہے وہ کھولتا ہوگا جب برابر سے تیز رفتار گاڑی نکلتی ہوگی،
صحیح،
کہ میں بھی ذرا اسپیڈ دوں، لیکن یہ ایک دائرے میں رہتا ہے،
صحیح،
یہ جو نظام ہے اس کا خیال کرتا ہے، سگنل پہ رک جاتا ہے، حالانکہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں رک جاتا ہے۔
ٹھیک۔
تو کیا ہے، اپنے آپ کو یہ مناتا ہے، منانے کے بعد ایک ایسے فعل کا ارتکاب کرتا ہے کہ جس فعل کو اچھا ہی کہا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے۔ اچھا کام کیا اس نے،
اچھا کام کیا۔ تو اس وصف کا نام ادب ہے۔
اوکے۔
تو اب دیکھا جائے تو یہ تمام چیزوں، اچھائیوں کو جمع کرنے والا ہے،
بہت بڑا دائرہ ہے،
بہت بڑا دائرہ ہے۔ تو ادب کے اندر جو ہے وہ جتنی بھی اچھائیاں سب جمع ہو سکتی ہیں، لیکن اس تعریف سے یہ بھی سیکھنے کو ملا،
جی جی،
کہ ادب کے لیے تربیت ضروری ہے، ریاضت النفس ضروری ہے،
محنت کیے بغیر
محاسن اخلاق جاننا ضروری ہے۔ جب تک پتا نہیں ہوگا کہ یہ اچھا کام ہے اور یہ برا ہے،
ٹھیک ہے،
تو پھر وہ اچھائی کا ارتکاب کیوں کرے گا۔
صحیح۔
ایک اور تعریف جو علامہ جرجانی نے کی ہے،
جی جی،
وہ لکھتے ہیں، ہوا عبارت ان معرفتی ما یحترز به ان جمیع انواع الخطا، کہ وہ وصف،
جی،
کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان ہر موقع پر خطا سے اپنے آپ کو بچا سکے۔
سبحان اللہ۔ یعنی ایسی خوبی کہ جو خطا سے
بچا سکے،
بچا لے،
اس خوبی کا نام ادب ہے۔
ماشاء اللہ۔
اور صاحب لسان العرب بہت مشہور لغت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی لغوی معنی کیا جائے اور لسان العرب کا نام نہ لیا جائے، ممکن نہیں ہے۔ تو صاحب لسان العرب لکھتے ہیں، ابن منظور، سمی ادبن، ادب کو ادب اس لیے کہتے ہیں، یا ادب الناس الی المحامد، کہ یہ انسان کو لے آتا ہے، کھینچ لاتا ہے، جمع کرتا ہے۔ دسترخوان کا معنی بیان ہوا تھا،
جی جی جی،
کہ دسترخوان جب بچ جاتا ہے تو لوگ چلے ہوئے آتے ہیں۔
صحیح ہے۔
تو جس میں ادب پایا جاتا ہے، ادب جس کے اندر پایا جائے گا، وہ اچھائیوں کی طرف مائل ہوگا۔
سبحان اللہ۔
تو انسان مائل ہوتے ہیں اچھائیوں کی طرف، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمَقَابِحِ، اور ادب جو ہے انسان کو برائی سے دور رکھتا ہے۔
ٹھیک۔ سب میرے ذہن میں یہ سوال یعنی بھی آ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ادب میں بھی مختلف درجات ہوں گے، اور ہر شخص اپنے، یعنی ظاہر ہے کہ ادب کے کسی نہ کسی درجے پر فائز ہوگا جو زیادہ اچھی محاسن اور اچھی نیکیاں زیادہ اس کو حساب سے کر رہا تو اس کا ادب میں بھی درجہ ظاہر ہے اوپر ہوگا. اور کیا یہ صحیح کانسیپٹ میرے ذہن میں آیا؟
بلا شبہ صحیح ہے, اور آخر میں انشاءاللہ العزیز ہم اس پر بھی کچھ گفتگو کریں گے.
بہت خوب ہے, ٹھیک ہے.
فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے
جی,
تلویح شرح توضیح, بالکل آخری کے درجے میں پڑھا جاتی ہے, اصول فقہ کی کتاب ہے اور مشکل ترین کتابوں میں شمار ہوتا ہے اس کا.
اللہ اکبر.
تو یہ لکھتے ہیں, ہوا قریب من الندبی, کہتے ہیں نا جو درجے ہیں اس کے احکام کے,
جی جی,
فرض واجب
بہتر,
اس کے بعد جو ہے وہ سنت موقعہ, سنت غیر موقعہ, پھر مستحب, پھر درجہ آتا ہے ندب.
اوکے.
ندب ایک اچھائی کو کہتے ہیں, ثواب کا کام ہوتا ہے ندب بھی. تو کہتے ہیں ادب جو ہے وہ ندب کے قریب قریب ہے.
اوکے.
الا ان ندبا لثواب الاخرہ, جو بھی مندوب کام ہوگا اس کو اس لیے کیا جائے گا کہ اس میں ثواب ملے گا آخرت میں. والتعذیب لتہذیب الاخلاق و اصلاح العادات, لیکن ادب کا جو تعلق ہے یہ تہذیب اخلاق اور اصلاح عادات سے ہے.
سبحان اللہ.
صفت ادب, وصف ادب اصلاح احوال سکھاتا ہے. تہذیب کا مطلب ہے مینج کرنا.
اوکے.
اخلاقیات کو مینج کرنا سکھاتا ہے. کب کس موقع پر کیا کام لینا ہے, کیا بولنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا رویہ اختیار کرنا ہے, یہ تہذیبی اخلاق ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو
جی
جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. تو میں نے اس آیت کی تفسیر میں کوئی 20-30 تفسیر دیکھی ہوں گی.
ماشاءاللہ.
سافٹ ویئر پر قدرے آسان ہوتا ہے, ایک ایک تفسیر لے کے مطلوبہ آیت کھول کے دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے, سافٹ ویئر پر آسان سے دیکھ لیتا ہے آدمی. 20-30 تفسیر دیکھی ہوں گی, لیکن شاید ہی کوئی تفسیر ہو کہ جس نے یہ بیان نہ کیا ہو کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے. اس آیت میں فرمایا گیا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو.
صحیح ہے,
کیونکہ انسان جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے, مرد خاص طور پر.
جی جی.
خاص طور پر وہ مرد جو کفیل ہے.
بہتر.
اپنی بیوی اور بچوں کی تربیت اس کی ذمہ داری ہے,
ذمہ داری
اور بیوی اور بچوں کی ذمہ داری بھی اس پر عائد ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
تو اب وہ کیسے ان کو بچائے جہنم کی آگ سے؟
انٹرسٹنگ کوشچن.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر یہ بیان کی, ادبوہم وعلموہم, انہیں آداب سکھاؤ, علموہم شریعت کی تعلیم سکھاؤ.
سبحان اللہ.
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیے بغیر تمام ہی مصنفین نے یہ بات ضرور بیان کی, ادبوہم علموہم, کس طریقے سے اپنے والوں کو جائے گا, انہیں مطلب کہ تہذیب سکھائی جائے,
ٹھیک ہے,
سلیقہ سکھایا جائے, زندگی کے جو ہے وہ طور طریقے بتائے جائیں اخلاقیات کے تعلق سے, اور انہیں شریعت کی تعلیم سکھائی جائے.
ماشاء اللہ.
اسی طریقے سے ایک بڑی پیاری حدیث,
اللہ اکبر,
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور صحابہ سے بھی روایت ہے, لیکن جو جس کتاب سے میں نے لیا وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین خصلتیں سکھاؤ. ادبو,
یہ تو لکھ لینا چاہیے میرے خیال میں, تین خصلتیں سکھاؤ کہ تو قلم کاغذ سنبھال کر بیٹھ جائیں.
حب نبیکم,
اللہ اکبر,
اپنے نبی کی محبت.
سبحان اللہ.
وحب اہل بیتہ, اہل بیت کی محبت.
سبحان اللہ.
وقراۃ القرآن, اور قرآن کریم کی محبت.
سبحان اللہ.
تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں ادبو اولادکم, اپنے اولاد کو یہ باتیں بتاؤ,
ٹھیک,
سکھاؤ.
ٹھیک ہے.
اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا, ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن، کہ باپ جو احسان کرتا ہے اپنی اولاد پر بہت کرتا ہے، لیکن جو باپ اپنی اولاد کو با ادب بناتا ہے، اسے اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، اس باپ کے دیے ہوئے تحفے سے اچھا کوئی تحفہ نہیں.
سبحان اللہ، یعنی ادب اتنی اہمیت ہے،
اتنی اہمیت،
ماشاء اللہ. اور یہاں ادب سے مفتی صاحب وہی ظاہر ہے مراد ہے جو پہلے تعریف ہم کر کے آ چکے ہیں.
جی بالکل وہی مراد ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، اکرمو اولادکم، اپنے اولاد کی تکریم کرو.
سبحان اللہ،
تکریم کا ویسے تو معنی ہے عزت کرنا.
جی جی.
اب بچے جو ماں باپ کی تکریم کریں گے اس کا ایک الگ انداز ہوگا،
بہتر.
مطلب اولاد ماں باپ کی تکریم کریں گی اس کا ایک اپنا انداز ہوگا،
بہتر.
اور ماں باپ جو اولاد کی تکریم کرے گی اس کا ایک اپنا انداز ہوگا،
صحیح.
اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ جب بیٹا یا بیٹی آتے ہوئے نظر آئے تو باپ کھڑا ہو جائے،
باپ کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے.
لیکن بہرحال اولاد بھی قابل تکریم ہے. مطلب قابل شفقت بھی ہے، قابل تکریم بھی ہے.
ماشاءاللہ، یہ بھی بہت پیاری.
کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو
رسوا
نہیں کرے گا، وہ یہ نہیں چاہے گا کہ رسوا ہو جائے.
صحیح.
تو اس کی بدرجہ، مطلب اس کی الگ جہت سے بھی تعظیم ہے کہ اس کی اولاد ہے،
ٹھیک ہے.
اور پھر اس کی تکریم کیسے ہو،
بہتر.
اگلا جو جملہ ہے پہلے کی تفسیر بھی ہے.
جی جی.
فرمایا وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ،
اللہ
انہیں اچھے آداب سکھاؤ.
سبحان اللہ.
جب اولاد کی تربیت صحیح رخ پر ہوگی تو انہیں عزت بھی ملے گی. اگر ان کی تربیت ہی نہیں ہوگی تو گویا کے والدین نے انہیں اگنور کیا ہے.
کتنا پیارا بدنی پھول.
تقریم نہیں کی ان کی. اب اس حدیث مبارکہ کے تحت علامہ عبد الرؤف بناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا نفیس کلام فرماتے ہیں.
جی جی.
اور علامہ عبد الرؤف بناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب ہے فیض القدیر.
بہتر.
ہم نے تذکرہ کیا تھا کتاب کا.
جی ہاں.
کہ جامع الصغیر امام سیوطی کی جو کتاب ہے احادیث کی، جس پر کنز المال لکھی گئی، تو جامع الصغیر کی شرح ہے فیض القدیر.
ٹھیک.
اگر اردو میں ذوق والی کتاب پڑھنی ہو تو میرات المناجی پڑھ لیجیے، اور یہی ذوق اگر عربی میں پڑھنا ہو تو فیض القدیر پڑھ لیجیے.
کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ.
عمدہ کتاب ہے، مطلب جگہ جگہ پر تصوف کے نکات، علم و حکمت کے نکات،
سبحان اللہ،
عقیدے سے متعلق نکات. بہت پڑھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے،
دلچسپ ہے،
بہت دلچسپ کتاب،
ماشاءاللہ. تو یہ چلے یہ درس نظامی والوں، پڑھنے والے طلبہ کے لیے بھی ایک مدنی پھول ہے،
طلبہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. یہ فرماتے ہیں وہ تعلیمہم ریاضت النفس، ادب سکھاؤ. یہ جو فرمایا گیا یہاں پر، اس کیا مراد ہے اس سے؟
ٹھیک.
ان کے نفس کی تربیت کرو. جیسے ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا
جی
کہ بچہ جو ہے وہ جب بچہ جائے باپ کے ساتھ نماز پڑھنے،
جی جی،
تو باپ کو چاہیے کہ خود چندہ دینے کے بجائے بچے کے ہاتھ میں دے دے، بچہ یہ ڈال دو،
کہ یہ بیٹا
یہ ڈال دو،
صحیح ہے،
تاکہ اس کے اندر انفاق کا ذوق پیدا ہو.
سبحان اللہ.
اور جیب سے وہ نکالنا جانے،
مطلب اب اس کے ہاتھ سے جائے گا تو گویا کہ یہ عملی تربیت ہوگی، کہ وہ اپنے ہاتھ سے لے کے دینا سیکھے گا.
بالکل. اسی طریقے سے بچہ جہاں بھی جو ہے وہ کمی کا شکار ہے، اس کے نفس کی تربیت کی جائے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، نفس کی تربیت نہیں ہوتی. یعنی اس سے بیٹا یہ پڑھ لو، یہ پوئم یاد کر لو، یہ ترانہ یاد کر لو، یہ گیت، یہ نغمہ، یہ فلاں،
صحیح ہے، رٹو تو بنا دیا اس کو
بس،
ٹھیک.
اس کے جو احوال ہیں اس پر نظر نہیں کی جاتی. اور زیادہ تر ماں باپ کیا کرتے ہیں،
جی جی،
بچے پہ غصہ نکالتے ہیں،
یس،
ناراضگی نہیں نکالتے. مطلب دیکھا کہ کوئی کام نظر آیا، ناپسندیدہ کام ہے، ماں باپ کو غصہ آ گیا، اب وہ اس کو چترول کریں گے،
صحیح.
حالانکہ وہ قدم قدم پر غلطیاں کر رہا ہے، لیکن ماں باپ سینسیٹیو نہیں ہوتے. وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ یہ کیا کر رہا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے اس موقع پر. تو وہ قدم قدم پر تربیت جو والدین کرتے ہیں، ان کی اولاد میں ایک الگ رنگ ہوتا ہے،
ماشاءاللہ.
اور بچپن سے ہی یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، اور اب تو اس لیے بھی کرنا ہے کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، آسین و آداب ہوں.
جی مصب، اگر بچپن میں جیسے یہ جو والدین اس معاملے میں سینسیٹیو ہوں، حساس ہوں، کیونکہ ایک ذمہ داری ہے نا، قدم قدم پہ وہی آپ نے فرمایا، بچے کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، اسے سمجھانا پڑے گا، محبت و شفقت کرنی پڑے گی، یہ ایک ریاضت بھی ہے. تو کیا اس ریاضت کا ظاہر ہے کہ کچھ ثواب اجر بھی ہوگا؟ اور کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس موقع پر تربیت کرنا یہ بات کے بہت سارے ایسے چیلنج اور مشکلات سے ہمیں بچا لے گی؟ کیونکہ ابھی نرم یا کوئی اس میں اس حوالے سے بھی کوئی مدنی پھولا پتا فرما دے.
اس لیے تربیت نہیں کرنی کہ یہ اولاد بڑی ہو کر ماں باپ کے کام آئے گی.
اوکے.
بلکہ یہ ایک مذہبی اور دینی فریضہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں واضح الفاظ میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے.
ٹھیک.
تو تربیت ہی بچائے گی، جو بچوں کو اچھی تعلیم دلانا ہے وہی بچائے گا.
ماشاءاللہ.
اور یہ بات ایک مطلب کہ واضح کھلی کتاب کی طرح ہے.
ٹھیک ہے.
کہ جب والدین اچھی تربیت کریں گے تو یہ اولاد یقینی طور پر ان کے کام آئیں گی.
ماشاءاللہ.
وہ ایک سائیڈ بینیفٹ ہے.
جی بہتر.
فرماتے ہیں وَتَعْلِمُهُمْ رِيَاضَةَ النَّفْسِ مَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ، اخلاقیات سکھائے جائیں. تُخْرِجُهُمْ فِي الْفَضَائِلِ، اور جو عمدہ چیزیں ہیں وہ بتائی جائیں. پھر فرمایا وَالْأَدَبُ اِسْتِمَالُ مَا يُحْمَدُ، ادب کسے کہتے ہیں؟
ٹھیک.
مَا يُحْمَدُ قَوْلًا وَفِعْلًا وَاِجْتِمَاعِ خِصَالِ الْخَيْرِ، کہ جس کام کے کرنے کو یا جس قول کے کہنے کو اچھائی شمار کیا جائے وہ ادب ہے.
سبحان اللہ.
فرمایا وہ اجتماعی خصال الخیر، مطلب کہ اچھے اوصاف جمع ہو جانے کا نام ادب ہے. بڑی لمبی تفصیل کی ہے. فرمایا او، یا پھر چیزوں کو اچھے طریقے سے رکھنے کا نام ادب ہے.
ٹھیک.
ہم کتابیں رکھتے ہیں، سب سے پہلے قرآن کریم رکھتے ہیں.
سبحان اللہ.
پھر دیگر کتابیں، یہ بھی ایک ادب ہے. یہ بھی ایک ادب ہے. یہ وہ ادب ہے جس پہ نیکی ملے گی.
ماشاءاللہ.
اب کوئی اپنے گھر کو جو ہے وہ ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھتا ہے، یہ بھی ادب ہے.
ارے واہ.
لیکن اس کا تعلق عمر دنیا سے.
ٹھیک ہے.
اس پر یہ نہیں ہے کہ کوئی نیکی ملے گی.
صحیح.
لیکن یہ بھی ایک ادب ہے. اول اقصی بھی مکارم الاخلاق، اول وقوف ما کل مستحسن، کھڑا ہونا ہے تو کس طرح کھڑا ہونا، یہ بھی ایک ادب ہے. او تعظیم من فوق و رف من دونک، بڑے کے تعظیم، چھوٹے پر شفقت، یہ بھی ادب ہے. فرمایا اب ظرف و حسن تنازل، اف اختیار کرنا، معاملہ درگزر کرنا، یہ بھی ادب ہے. مجالسات الخلق کی علی بساط صدق، خندہ پیشانی سے پیش آنا، یہ بھی ادب ہے. فرمایا مطالعہ الحقائق بقطع العلائق، کھلے دل سے مطالعہ کرنا.
اللہ اکبر.
حقائق کا مطلب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات پہ نہ کریں گے. ہاں ایسا تھوڑی ہوتا ہے، یوں تھوڑی ہوتا ہے. ہر چیز کا مطالعہ اس میں کوئی کتاب پڑھنا نہیں ہے، مطلب کسی بھی چیز پر غور و فکر کرنا.
صحیح.
یا اس پر نظر کرنا یا اس پر تبصرہ کرنا. میں نہ روی سے غیر جانبدار طریقے سے، حقیقت پسندی سے.
بہتر.
فرمایا یہ بھی ادب ہے.
تعصب نہیں ہونا چاہیے.
تعصب نہیں ہونا چاہیے. فرمایا یہ بھی ادب ہے. پھر فرماتے ہیں قال بعض العارفین، بعض عارفین نے فرمایا الادب طبقات، ادب کے طبقے ہیں، مختلف کیٹیگری ہیں. فرمایا جو اہل دنیا جس کو ادب کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ فصاحت، بلاغت، لسانی ادب.
اچھا
اس کو اہل دنیا ادب کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
فرمایا وہ ادب اہل الدین ریاضت النفس و ترک الشہوات، اور اہل دین کس کو ادب کہتے ہیں؟ مطلب خواہشات کو ترک کر دینے کو، اور نفس کی تربیت کا نام ادب ہے.
ماشاءاللہ. یہ مسکنسپشن دور کرنے والا جملہ تھا.
تیسری کیٹیگری بھی ہے.
جی جی.
وہ ادب الخواص طہارت القلوب، اور خواص کا کے نزدیک ادب یہ ہے کہ دل صاف ستھرے اور اجلے ہو جائیں.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر.
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم دوسری چیز کی طرف نظر کرتے ہیں.
جی جی.
جب ہم حدیث دیکھتے ہیں تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام چلنے کے متعلق بھی فرما رہے ہیں کس طرح چلا جائے.
ٹھیک ہے.
کھانے کے متعلق بھی فرما رہے ہیں کس طرح کھانا کھایا جائے.
جی جی.
پانی پینے کے متعلق بھی فرما رہے ہیں کہ اونٹ کی طرح ایک سانس میں نہ پی لیا جائے.
ٹھیک ہے.
تین سانس میں پیا جائے. کیا ہے؟ تہذیب ہے. یہ اخلاقیات ہے. یہ آداب ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر چیز سکھائی، یہاں تک کہ چراغ کیسے جلایا جائے۔
اللہ اکبر، سبحان اللہ۔
حدیث میں ملتا ہے نا کہ چراغ جلا کر نہ سو جاؤ، چھت پر سونے کے متعلق فرمایا کہ مڈیر نہ ہو تو چھت پر سونے میں احتیاط کی جائے، جو مفہوم ہے حدیث
جی
میں
جی.
تو ہر چیز کے متعلق سکھایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، صوفیاں ہیں، اہل اللہ ہیں، وہ فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کے آداب بھی بیان کرتے ہیں۔
ماشاءاللہ، بہت خوب
کہ بھائی یہ آداب تعام ہیں، یہ آداب گفتگو ہیں، یہ آداب فلاں ہیں، کیونکہ اس کا تعلق انسان کی تہذیب سے، فرد کو بدلنے سے ہے، اور فرد کو بدلنے سے معاشرہ بدلتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے فیضان سنت جو ہے،
کیا کہنے،
اب فیضان سنت کی جو بنیاد ہے، جو گراؤنڈ ہے،
جی جی،
یا اس کا جو اسکوپ کہہ لیجئے آپ، یا مرکزی خیال کہہ لیجئے، تہذیب نفوس ہے۔
ماشاءاللہ،
کہ تزکیہ نفس،
ٹھیک ہے،
اخلاقیات پیدا کرنا، تربیت کرنا، اور بتانا کہ کیا چیز کیسے کرنی،
کیسے کرنی ہے۔
اب آداب تام بظاہر دیکھا جائے تو کھانے کا شریعت سے کیا تعلق، ایسا نہیں ہے، تعلق ہے۔ آج جتنے بھی ہم نے لفظ ادب پر گفتگو کی ہے،
جی جی جی،
مختلف حوالہ جات کے ساتھ، اس کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے کہ جب بھی اچھائی سکھائی جائے گی، آپ دیکھتے ہوں گے مدنی مذاکروں میں کہ بھائی موٹر سائیکل پہ بیٹھنا ہے تو یوں بیٹھے،
صحیح ہے،
گاڑی کا شیشہ اگر سائڈ میرر بدلنا ہے تو گاڑی چلاتے ہوئے نہ بدلیں، کیا ہی ادب ہے،
صحیح ہے،
اس طرح کرنے کو اچھائی نہیں کہا جاتا، اس کی مذمت بیان کی جاتی ہے۔ تو چونکہ اچھائی نہیں کہا جاتا تو پھر جس کو اچھائی کہا جاتا ہے وہ
ادب ہوگا،
بیان کی جا رہی ہے،
صحیح ہے۔
تو وہ باتیں بیان کرنا تہذیبی اخلاق کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ادب ہے، مطلب کہ بڑا وسیع ٹاپک ہے۔ پچھلے دنوں ایک کتاب میں نے پڑھی، اس کا نام تھا ادب الاختلاف۔ اختلاف کیسے کیا جاتا ہے،
یعنی رائے کا ڈفرنس ہے،
جی ہاں
جی،
ایک معروف سنی عالم دین ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب تھی،
ٹھیک،
عرب ہیں،
جی جی،
کہ جو ہے وہ اختلاف کیسے کیا جاتا ہے، اختلاف کرنے کا طریقہ کیا رہا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ائمہ اربعہ گزرے ہیں، مجتہدین گزرے ہیں، وہ ایک دوسرے کا بڑا احترام سے نام لیتے تھے،
سبحان اللہ۔
وہ فروعی مسائل کے اندر ان کا کیا روش، ان کی کیا روش ہوتی تھی، کیا ان کا طرز عمل ہوتا تھا، کیا ان کا طریقہ ہوتا تھا، تو یہ بھی ایک موضوع ہے، یہ بھی، اس کے بھی آداب ہیں۔ فتوے کی دنیا میں پورا ایک مضمون ہے، ایک سبجیکٹ ہے، آداب فتوا،
صحیح ہے۔
تو ہر چیز کے ہی آداب ہیں۔ آپ لے لیجیے آج کے، اگر آج کا ہمیں نوجوان سن رہا ہے، ایک سوشل میڈیا کو یوز کرنے والا سن رہا ہے، ہم اس سے بھی کچھ کلام کر لیتے ہیں،
صحیح،
کیا خیال ہے، کر لیں یا نہیں،
لبائک لبائک۔
صحافت کے آداب کچھ نہ کچھ ہیں، کچھ نہ کچھ ہیں، مطلب کہ الیکٹرانک میڈیا پر جو آئے گا اس کے بھی کچھ نہ کچھ آداب ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی آداب سیکھے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیسے بولنا ہے، جذبات کا اظہار کیسے کرنا ہے، ناپسندیدگی کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ معاذ اللہ یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ اچھائی کو گناہ کے طریقے سے پھیلایا جا رہا ہوتا ہے، یعنی اچھائی کے پیغام کو گناہ کے طریقوں سے پھیلایا جا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی مذمت کرنی ہے اور وہ واقعی قابل مذمت ہے،
ٹھیک،
اب اس کے منہ پر جو ہے نا وہ کتے کا منہ لگا دیں گے،
اللہ اکبر،
یہ کون سا طریقہ ہے، اور یہ کون سی مذمت کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک مسلمان کی اس طریقے سے مذمت کریں،
ٹھیک ہے،
اور بڑی بے اخلاقیاں جو ہے نا سننے کو ملتی ہیں، تو اس کے بھی آداب ہیں۔ وہاں ایک آپ تحریر لکھتے ہیں اپنے، یا آپ زبانی کچھ کہتے ہیں وائس کے ذریعے،
جی جی،
یا آپ اپنی کوئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں یا کسی اور کی کرتے ہیں، تو آپ کچھ تو اس کے آداب سیکھیں، کچھ تو اخلاقیات آپ کو ہی پتہ ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، پھر حلال و حرام کے بعد اخلاقیات ہیں، پھر اخلاقیات کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ اس چیز کو شیئر کرنے سے، عام کرنے سے بے حیائی پھیل رہی ہے، گناہ پھیل رہے ہیں، معاشرے میں بگاڑ پھیل رہا ہے، روش تبدیل ہو رہی ہے، گالم گلوچ بڑھ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے،
کیا ہو رہا ہے۔
تو یہ جو طبقہ ہے، اسے تو آج سب سے زیادہ ادب سیکھنے کی ضرورت ہے جو سوشل میڈیا کو یوز کرتا ہے۔
ماشاء اللہ، یہ تو سب ہم نے اچھی خصلت کے حوالے سے ماشاء اللہ بہت ڈیٹیل کلام جو ہے وہ ہم نے سیکھا ہے۔ تو کیا خیال ہے، اگر آج جو دوسری ہے جو ہمارا دوسرا قطع ہے
جی
سلسلے کا دوسرا جو سیگمنٹ ہے اس کی طرف اگر آپ اجازت دیں تو بڑھیں. چلیے جی دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے کون سی بری خصلت کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے. لگائیے بمپر اور پھر ہم چلتے ہیں دوبارہ مفتی صاحب کی خدمت میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
دوسرے سیگمنٹ میں ایک بری خصلت.
جی یہ تو آپ فرما چکے ہیں کہ با بخل.
بخل
جی
الف سے کوئی میرے ذہن میں تو نہیں آئی, ممکن آ جائے تو دوبارہ لیں.
دوبارہ لے لیں گے ٹھیک ہے.
کوئی کتاب تھوڑی ہے جو پبلش ہو گئی ہے اور اب دوبارہ میں دوبارہ چھاپنی پڑے گی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخل کی تعریف یہ کرتے ہیں
جی,
بخیل وہ ہے جو اپنا مال خود کھائے دوسروں کا حق نہ دے.
اللہ اکبر.
اپنے اوپر تو استعمال کرے وہ
صحیح ہے
لیکن دوسروں کو اس کا حق نہ دے. ایک بخیل کا بڑا بھائی ہوتا ہے,
ان سے بھی بڑا ہوتا ہے.
ان سے بھی بڑا ہوتا ہے.
اچھا وہ کون ہوتا ہے؟
بخل کا جو بڑا بھائی ہے اس کا نام ہے شوح. عربی میں شوحن بولتے ہیں.
شوح
شوحن
شوحن
ہاں پر تشدید ہے.
ٹھیک
مفتی صاحب نے بخیل کے مقابل اس کا ترجمہ کیا ہے ممسک.
ممسک
ممسک
ٹھیک ہے. وہ یعنی کہ
اور زیادہ گرفت میں لینے والا,
روک لینے
والا. ممسک وہ ہے جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے.
دوسروں کو کھلائے یعنی خود بھی بھوکا مرے گا, ضرورت ہوگی
پیسے ہیں. دیکھیں بخل اور ممسک جو ہے, بخیل ہو یا ممسک ہو, یہ دونوں اوصاف اسی وقت پیدا ہوں گے جب مال ہوگا.
مال ہوگا صحیح.
مال نہیں ہوگا تو بخیل کون کہے گا؟
اوکے ایک ہے ہی غریب, فقیر ہے.
فقیر ہے
ٹھیک ہے, پیسے ہی نہیں.
فقیر کیا مفلس ہے؟
مفلس.
فقیر کے پاس تو پھر بھی ہوتے ہیں,
چلیں
مفلس کے پاس نہیں ہوتے.
جی جی جی.
تو بخیل وہ ہے جو خود اپنے اوپر سے استعمال کرے دوسرے کا حق نہ دے.
ماشاءاللہ یہ بہت پیاری ڈسٹنکشن اور فرق ہے, کیونکہ وہ یعنی کنجوسی کے معاملے میں نا شاید ہم دونوں مکس کر دیتے ہیں, ملا دیتے ہیں یہ تو یہ. اور اگر مثال کے طور پر کوئی جو ہے نا وہ اپنے اوپر خرچہ کرتا ہو تو وہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو کنجوسی کے دائرے سے جو ہے نا وہ خالی ہی سمجھتا ہو.
فقیروں کی مثال ہے.
جی جی.
ابھی پچھلے دنوں عرب شریف سے خبر آئی تھی کہ کسی بھکاری کا انتقال ہوا.
اوکے.
جھوپڑے میں رہتا تھا.
ٹھیک ہے.
یا شاید مانگتا تھا, اس کا انتقال ہو گیا.
جی جی.
تو اس پہ لاکھوں روپے پکڑے, مطلب اس کے ملے. ایک بھکاری پکڑا گیا تھا ابھی.
اچھا اچھا.
اس کے تو جو ہے وہ کئی فلیٹ اور بڑی بڑی گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ نکلا ہے. پچھلے مہینے دو مہینے پہلے خبر میں نے پڑھی تھی.
ٹھیک.
تو اب وہ بھکاری, اس کے پاس اتنا مال ہے, وہ دوسرے درجے میں ممسک ہے. وہ
صحیح
اپنا مال وہ اپنی ذات پر
خرچ کرنے کے لیے
تیار ہی نہیں ہو رہا.
تیار ہی نہیں ہو رہا صحیح ہے.
بہت ساری بیوائیں ایسی ہوتی ہیں, ان پر ٹائٹل لگ جاتا ہے کہ بیوہ ہے.
اوکے.
اچھا خاصا مال و اسباب ہوتا ہے, کرائے پہ دکانیں چل رہی ہوتی ہیں, زمین کی آمدنیاں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن سوال ہی نہیں پیدا کہ وہ مانگے بغیر باز آ جائیں.
اللہ اکبر.
ایک تو ہوتا ہے بھائی جوان بیوہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے.
ٹھیک.
بہت پریشانی اس کو زیادہ ہوتی ہے. بعض بیوائیں ایسی ہوتی ہیں اولادوں والی ہوتی ہیں, اولاد کماری ہوتی ہے, لیکن دکھایا گیا ہے کہ وہ بھی باز نہیں آتی مانگنے سے.
صحیح.
تو کیا ہے کہ وہ اپنا پیسہ اپنی ذات پر لگانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی.
تیار ہی نہیں ہوتی
کہ وہ اسے دوا خرید لیں, اپنا لباس خرید لیں, اپنی خوراک خرید لیں. تو یہ بخیل سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ
اللہ
آگے کا درجہ ہے.
صحیح.
فقہ حنفی کی کتاب ہے الدرر المباح فی الحضر والمباح. اس کے اندر وسعت مختصر کتاب ہے. ایک باب ہے رضائل اور محاسن کے اوپر پورا.
ٹھیک.
اور اس میں خاص طور پر جو ہے تعریفات وہ بیان کی گئی ہیں.
جی
میرے پاس موجود ہے یہ کتاب, ہے بہت ہی پیاری کتاب ہے. تو اس کے لکھنے والے ہیں علامہ خلیل بن عبد القادر شیبانی بخلاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
ٹھیک.
اور اس کتاب پر حاشیہ لکھا ہے شیخ سعید برہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. اور یہ کتاب پہلی مرتبہ جو ہے وہ میری نظر میں کیسے آئی؟ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کچھ عربی علماء تشریف لائے،
ماشاءاللہ.
ان میں سے ایک عالم تھے شیخ ہشام برہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابھی کچھ دن پہلے ان کا وصال ہوا، بڑی عمر تھی،
اچھا اچھا
60-70 عمر ہوگی. تو وہ خود یہ کتاب دے کر گئے تھے.
اچھا ماشاءاللہ.
ان کے والد کا اس پر آشیا ہے، سعید برہانی ان کے والد ہیں، کتاب کے لکھنے والے اور پرانے بزرگ ہیں.
صحیح.
ان کے والد بھی بڑے عالم تھے، بڑی اچھی کتابیں لکھی انہوں نے. تو اب اس الدور المباحہ کے اندر بہت اچھی تعریفات کی ہوئی ہیں. بخل کی تعریف یوں کی گئی ہے، ملکۃن فی النفس تدعو الی امساک المال. بخل ایک ایسا وصف ہے
جی
جو انسان کو مال روکنے پر مجبور کرتا ہے،
مال روکنے پر مجبور،
روکنے پر نہ نکالنے پر اکساتا ہے.
ٹھیک.
بحیثو یجب بذلو، کہ وہ خرچ نہ کرے. بحکم شرعی ابل مروعتی، کہ جہاں شریعت نے مال خرچ کرنا جو ہے وہ واجب قرار دیا ہے، یا مروت کا یہ تقاضا ہے کہ مال خرچ کیا جائے، ان دو مواقع پر مال خرچ نہ کرنا بخل ہے. ہر موقع پر نہیں.
صحیح.
کہ جہاں شریعت نے واجب قرار دیا،
واجب کر دیا، یہاں تو کرنا ہی کرنا ہے،
یہاں خرچ نہ کرنا گناہ.
اوکے.
آگے انہوں نے مثالیں بیان کی.
صحیح.
جیسے زکوٰۃ میں مال دیا جائے گا.
صحیح.
اب کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہ بخل شریعت کے وجوب کے خلاف ہے. یہ امساک جو ہے شریعت کے وجوب کے خلاف ہے، یہ وجوب ادا نہیں کرنے دے گا.
صحیح.
حج نہیں کرتا کہ مال خرچ ہوگا، یہ بھی بخل ہے. شریعت کا ایک وجوب تھا، ایک فرضیت تھی، اس کے مقابلے میں یہ کیفیت پائی جا رہی ہے. کوئی صدقہ فطر نہیں دیتا، شریعت نے واجب قرار دیا، یہ نہیں دیتا، یہ بھی بخل ہے. وہ بخل ہے جو گناہ کا باعث ہے. اسی طریقے سے شریعت نے زوجہ کا نفقہ واجب قرار دیا تھا، یہ نہیں دیتا، تو یہ بھی گناہ گار ہے.
صحیح.
شریعت نے واجب قرار دیا ہے. بعض اوقات جو ذوی الارحام ہیں ان کا نفقہ بھی واجب ہوتا ہے، یا والدین بوڑھے ہیں، محتاج ہیں، ان کا نفقہ بھی واجب ہے.
صحیح.
نہیں دیتا،
گناہ گار ہوگا،
یہ بھی اعلیٰ درجے کا بخیل ہے.
صحیح.
اسی طریقے سے جہاں مروت کا تقاضا ہے کہ خرچ کیا جائے،
ٹھیک، یہ تھوڑا
پڑوسی جو ہے وہ اپنا برے حال میں ہے،
اللہ
تنگ دستی میں ہے، مروت کا تقاضا ہے کہ اس کی مدد کی جائے.
صحیح.
صدقہ نافلہ نکالا جائے، اب یہ نہیں نکالتا. تو یہ نہ نکالنا اب گناہ نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں کہ وہ مر رہا ہے لیکن تنگ دستی میں ہے، تو گناہ نہیں ہے. لیکن اس موقع پر جو یہ وصف ہے اس کا نام بخل ضرور ہوگا.
اوکے. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے اس کے دل سے بخل خالی ہے،
ایسا نہیں کہیں گے،
ایسا نہیں کہیں
گے، اگرچہ کہ یہ بخل اس درجے کا نہیں ہے.
صحیح.
وہ درجہ کہ جو جس میں بخل کرنا گناہ ہو، اس درجے کا نہیں ہے، لیکن صاحب کتاب نے اس درجے کو بھی مکروہ تنزیہی کہا ہے. کہ اس موقع پر بھی جہاں مروت کا تقاضا ہے خرچ نہ کرنا مکروہ تنزیہی ہے.
ٹھیک.
تو یہ ہے بخل کی تعریف. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت، والذین تبوا الدار والایمان من قبلہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے پہلے سے گھر بنا لیے، پہلے سے اپنے سینوں میں ایمان بسا لیا، یحبون من ہاجر الیہم، اہل مدینہ کی انصاری جو صحابہ ہیں ان کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں.
جی جی.
کہ جب اہل مکہ ہجرت کر کر آتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو یہ اپنے دروازے کھول دیتے ہیں، من ہاجر الیہم، ان سے محبت کرتے ہیں، مطلب کہ کشادہ خوش دلی کے ساتھ،
خوش دلی کے ساتھ،
اور دروازے اپنے کھول دیتے ہیں، سب کچھ ان کے حوالے کر دیتے ہیں.
سبحان اللہ.
جو ایک تھا کہ مواسات قائم ہوئی، آدھا تم لے لو آدھا ہم لے لیں.
سبحان اللہ.
فرمایا ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، جو کچھ اللہ تعالی نے دیا ہے وہ اس کے بارے میں اپنے دل میں ملال نہیں رکھتے خرچ کرتے ہوئے. جب خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ملال نہیں رکھتے. جو سرون علی انفسہم، یا اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیتے، تو لو کانا بھیم خصاصا، اگرچہ کہ انہیں حاجت ہو.
سبحان اللہ،
پھر بھی اظہار کرتے ہیں
ماشاءاللہ.
وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے آپ کو شح سے بچائے، شحن
ٹھیک،
اس امساک سے بچائے گا جو اپنے آپ پر بھی خرچ نہ کرنے،
اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتا،
تو یہی لوگ فلاح کو پہنچے. سورہ حشر کی 9 نمبر آئے تھے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا،
جی
کھانے کا وقت ہوا، آپ نے تمام ازواج کے گھروں سے معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ کھانا کہیں بھی دستیاب نہیں ہے.
اللہ اللہ.
تو اس کے بعد جو ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں.
سبحان اللہ.
زوجہ سے جا کر پوچھا کیا صورتحال ہے، فرمایا کھانا تو بہت کم ہے، صرف بچوں کے جتنا ہے، تھوڑا سا ہے. فرمایا اچھا بچوں کو بیلا پسلا کر سلا دو،
اللہ اللہ اللہ،
دسترخوان لگا دو، رات کا ٹائم تھا، اور جب کھانا لگا دو تو چراغ درست کرنے کے بہانے گرا دینا یا بجھا دینا،
صحیح،
تو مہمان اندھیرے میں کھانا کھاتے رہیں گے اور انہیں یہ فیل نہیں ہوگا کہ میں بھی نہیں کھا رہا.
اوکے.
تاکہ یہ مطلب کہ سیر ہو جائیں اور یہ
کھا لیں،
آرام سے کھا لیں.
ٹھیک.
تو یہی عمل انہوں نے کیا.
اللہ اللہ.
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صبح پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی خبر ملی، آپ بہت خوش ہوئے. اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل
ہوئی. کیا کہنے،
کتنے مطلب کہ اس آیت میں کتنی چیزیں بیان ہوئی. دل کھلے ہوتے ہیں، جو ان کی طرف آ رہے ہوتے ہیں انہیں یہ ان کو استقبال کرتے ہیں خوش دلی کے ساتھ.
دلی کے ساتھ
خود حاجت ہوتی ہے جو اللہ نے دیا ہے، پھر بھی اس پہ خرچ کرنے میں جو ہے نا وہ آر نہیں سمجھتے، خود حاجت ہوتی ہے پھر بھی اسار کرتے ہیں، اور یہ ممسک نہیں ہے، بخیل نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور بھی آیات اور احادیث ہیں جو بخل کی مذمت کرتی ہیں. تو جہاں مذمت بیان ہوتی ہے بطور خاص گناہ کے تعلق سے، اس کا کیا پس منظر ہے وہ ہم نے بیان کر دیا.
صحیح.
لیکن گناہ وہ بخل جو گناہ نہیں ہے وہ بھی قابل مذمت ہے،
قابل مذمت،
اس سے بھی بچنا چاہیے. وہ ابھی سن کر آئے نا، اچھائیوں کو اپنانا.
جی جی جی.
تو جو اس موقع پر انفاق سے کام لے گا اس کے انفاق کو اچھا کہا جائے گا،
اس میں سخاوت کی اچھا کیا صفت پیدا ہوگی.
بلکہ سخاوت سے مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آ گئی.
جی جی.
بخیل کی جو ضد ہے وہ ہے سخاوت.
ٹھیک ہے.
سخی وہ ہے جو اپنے مال سے خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے.
دوسروں کو بھی کھلاتا ہے.
تو جو اپنے مال کو خود بھی استعمال کرے، خود بھی صرف کرے اپنے اوپر، اسے سخی کہتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخی کہنا منع ہے. لفظ سخی کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر نہیں کر سکتے. جواد وہ ہوتا ہے جو خود اپنے اوپر صرف نہیں کرتا،
اللہ
بلکہ
اللہ
سب دوسروں پر صرف کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے.
سبحان اللہ.
سب کچھ اس کا ہے اور وہ اس کے خزانے کھلے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواد تو کہا جائے گا، سخی نہیں کہا جائے گا. لیکن نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوں گے، سخاوت کے بھی اور جواد ہونے.
واہ کیا جود و کرم ہے
شاہی بتاتا.
اللہ اللہ. چلیے جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. اب وہ اقوال حکمت کی طرف آپ کہیں تو آگے بڑھا جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اقوال حکمت میں کون سے بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قول مبارک ہے، اور وہ کون سا قول مبارک ہے؟
اور ہم جب چل رہے ہیں ایک لے کر ایک سلسلہ جس کی ایک اپنی تھیم ہے،
جی جی،
تو کچھ سیکھنے سکھانے کا عمل بھی زیادہ ہو.
ٹھیک.
تو 5-10 منٹ کا ہی ذہن تھا کہ جو ایک اچھی خصلت یا ایک بری خصلت پر جو کلام کریں گے وہ ذرا مختصر مختصر کریں گے، باقی جو ہم نے کتاب شروع کی تھی اس پہ چلیں گے.
ٹھیک ہے.
لیکن وہ کلام ذرا طویل ہو گیا آج.
ٹھیک ہے. وہ تو یہ تو خیر
دیکھیے، ہم امام ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصوف کی کتاب ہے، بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، الحکم العطائیہ، جو ان کے ملفوظات پر مشتمل ہے. تو وہ پچھلے جو 5 سلسلے ہوئے ہیں ان 5 میں سے 3 میں ہم نے اس کتاب کے ٹیکسٹ پر گفتگو کی تھی.
ٹھیک.
دو پر اس لیے نہیں کی تھی کہ پہلے سلسلے میں ہم نے تصوف پر گفتگو کی تھی کہ تصوف ہوتا کیا ہے. دوسرے سلسلے میں ہم نے کتاب اور صاحب کتاب پر گفتگو کی تھی,
تعارف پیش کیا تھا
کہ مصنف کون ہے, کتاب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے,
اہمیت کیا ہے,
اہمیت کیا ہے,
پس
منظر کیا ہے. پھر تیسرے چوتھے پانچویں سلسلے میں ہم اس کے ٹیکسٹ کو لے کر چلے. تو جس باب کو ہم لے کر چل رہے تھے وہ باب ہے باب التوبہ.
صحیح.
اور اس کی اپنی ترتیب دیکھی جائے بغیر ابواب کے تو آج کا حکم نمبر بنتا ہے 50.
50. ٹھیک.
آپ بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, لا صغیرۃ اذا قابلک عدلہ ولا کبیرۃ اذا واجہک فضلہ. یعنی پچھلے جو گفتگو تھی وہ یہ تھا کہ انسان اگر اپنے دل کو منور کرنا چاہتا ہے تو پھر گناہ سے بچنا پڑے گا. وہ توبہ کی دعوت تھی.
ٹھیک.
آج جو ہے چوٹ ہے. دعوت سے آگے جا کر تھوڑی چوٹ ہے.
چوٹ.
اور اس کے بعد جب اگلے سلسلے میں جو میٹر آ رہا ہے وہاں پھر توبہ کی شرائط کے حوالے سے گفتگو ہے.
یعنی وہ پروگریشن ہے, بتدریج جو ہے وہ یعنی سمجھاتے جائیں گے.
سمجھاتے جائیں گے.
ٹھیک.
بڑا ہی پیارا جملہ ہے کہ انسان جو ہے بعض اوقات صغیرہ اور کبیرہ کی سوچ میں گم ہو جاتا ہے. صغیرہ ہی تو ہے.
اللہ اکبر.
چھوٹا گناہ کر لیتا ہوں. بعض اوقات انسان جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے, وہ مایوس ہو جاتا ہے. میری بخشش کیسے ہوگی. تو جو گناہ میں بے باک ہے, جری ہے, اور وہ بس یہ سوچتا ہے کہ دیکھا جائے گا,
اللہ اکبر,
اس پر بھی چوٹ ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں, میرا کیا ہوگا,
اب کیا کروں,
اس پر بھی چوٹ ہے.
صحیح.
جو مایوسی کی طرف جا رہا ہے, توبہ کے بجائے مایوسی کی طرف جا رہا ہے.
جی 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 جی.
توبہ کی طرف جائے, گناہ کو ترک کرے, مطلب کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے, توبہ کرے.
صحیح.
وہ وہاں نہیں جا رہا, بس اسی
نیگیٹو سوچ ہے, منفی سوچ
میں گم ہے کہ میری توبہ کیسے قبول ہوگی. تو آپ فرماتے ہیں لا صغیرۃ اذا قابلک عدلہ, جب اللہ تعالیٰ نے عدل سے کام لیا,
اللہ اکبر,
تو پھر صغیرہ صغیرہ نہیں رہے گا.
عدل کریں تا تھر تھر کمبن.
مطلب صغیرہ بھی تو قابل گرفت ہے.
صحیح.
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صغیرہ پر گرفت فرما لی تو پھر چھوٹ نہیں ملے گی.
صحیح.
فرمایا ولا کبیرہ تن اذا واجہ کا فضل ہو, اور جب وہ اپنے فضل سے کام لے تو پھر وہ کبیرہ کبیرہ نہیں رہے گا. تو اصل جو چیز ہے انما الامور بالخواتم, اصل جو دار و مدار ہے خاتمے پر. انجام پر ہے. ایک تو خاتمے کا مطلب خاتمہ ہے نا, سانس کا ٹوٹ جانا, اور ایک ہے آخرت کا انجام.
صحیح.
خاتمے کا جو لفظ ہے دونوں پر استعمال ہوتا ہے. تو آخرت کا جو انجام ہے دار و مدار اس پر ہے. کیا ہونا ہے, راہ پر خار ہے,
کیا
ہونا ہے.
اللہ.
تو یہاں بنیادی طور پر دو فلسفے بیان کیے گئے ہیں.
جی.
ایک تو یہ ہے کہ انسان کو گناہ کرنے کے معاملے میں جری نہیں ہونا چاہیے,
بے باک
نہیں ہونا چاہیے کہ کیا ہوگا, دیکھی جائے گی. یہ بے باکی انسان کو گناہ کبیرہ کی طرف لے کر جاتی ہے. اور ویسے بھی گناہ اگر صغیرہ ہو لیکن اس پر اصرار کیا جائے تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے.
اللہ.
اور اولیاء اللہ جو ہیں, اہل تصوف جو ہیں, ان کا یہ طریقہ اور اسلوب ہوتا ہے. بلکہ میں نے ایک کتاب میں امام عبد الوہاب شہرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول پڑھا کہ جو صوفیہ ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ مستحبات پر زور دیتے ہیں.
صحیح.
اور مستحبات پر زور دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ مستحبات پر عمل کریں گے تو کم از کم فرائض اور واجبات تو محفوظ رہیں گے.
محفوظ رہیں گے,
وہ تو ترک نہیں ہوں گے. تو جو شخص جو ہے وہ بس یہ سوچ کر کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, دیکھی جائے گی, چھوٹی غلطی ہے, دیکھا جائے گا, پھر وہ آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے. تو ایک تو کسی غلطی کو, کسی گناہ کو چھوٹا
نہیں سمجھنا چاہیے.
وہ نافرمانی تو ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی گناہ صغیرہ بھی ہے کبیرہ بھی ہے, نافرمانی دونوں ہی ہے.
صحیح.
بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ تقسیم ہے نا احکام کی, کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق فرائض سے ہے, انہیں ہم فرض کہتے ہیں.
جی جی.
کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم واجب کہتے ہیں. خیر صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم کا الگ ضابطہ بھی ہے, لیکن علماء نے لکھا کہ اس تقسیم کا جو ایک ضابطہ ہے, بڑا ضابطہ, وہ یہ ہے کہ یہ روایت کس انداز میں ہم تک پہنچ رہی ہے. اگر ایک چیز جو ہے وہ تواتر کے ساتھ پہنچ رہی ہے, تو اس سے جو پیدا ہونے والا حکم, ثابت ہونے والا حکم ہے, وہ اونچے درجے کا ہوگا. اگر ایک چیز جو ہے وہ ایک ہی صحابی سے مروی ہے, اس سے ثابت ہونے والا حکم اور درجے کا ہوگا.
ٹھیک.
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کے انجام میں بھی فرق ہو.
اللہ اللہ اللہ.
یہ روایت کے فرق سے یہ بات آ رہی ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں بطور شریعت کوئی حکم دے, وہ واجب ہی واجب ہے, وہ فرض ہی فرض ہے,
کرنا ہی کرنا ہے,
اس میں کوئی یہ تقسیم بندی نہیں ہے کہ یہ چھوٹا بڑی تاکید کا کام ہے یا چھوٹی تاکید کا کام ہے. یہ بڑی تاکید اور چھوٹی تاکید کے جو دو تقسیم آئی ہیں, تو اس لیے آئی ہیں کہ راویوں سے چلتی ہوئی جو روایت ہم تک پہنچی, ہم تک پہنچنے کا مطلب یہ کہ محدثین تک پہنچی, اصحاب کتب جو ہیں, تو یہ اس بنا پر ہو رہی ہے. اس سے یہ نہیں ہے کہ اس کی اہمیت دونوں میں سے کسی کی اہمیت کم کی جائے
تو اور جری ہوا جائے,
جری ہوا جائے,
جری ہو جائے.
اب یہی معاملہ جو ہے اپنا گناہ صغیرہ اور کبیرہ کے تعلق سے بھی کہ نافرمانی تو وہ ضرور ہے. تو بعض اوقات انسان اس شیطانی وسوسے کا شکار ہو کر آگے بڑھتا ہے,
اللہ اکبر,
اور ہلاکت میں پڑتا ہے. اگر اس قول کے دوسرے حصے کی طرف نظر کی جائے کہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ جب گناہگار ہو جائے تو پھر مایوسی کی طرف بڑھتا ہے.
صحیح.
تو وہاں بھی ایک فلسفہ ہے کہ ہر مسلمان کو خوف اور رجا کے درمیان رہنا چاہیے.
رجا مفتی صاحب,
خوف گناہ کرنے والا, یا گناہ جو نہیں بھی کر رہا وہ بھی خوف کرے گا.
ٹھیک.
گناہ کرنے والا بدرجہ اولا خوف کرے گا کہ میرا کیا ہوگا.
صحیح.
اور کتنی ہی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے. بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا, اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے, لیکن نا علمی سے وہ معافی تو نہیں ہے نا.
ٹھیک.
نا علمی ہمارا قصور ہے,
ہمارا قصور ہے. صحیح.
بعض اوقات گناہ ہو جاتا ہے, ہمیں احساس نہیں ہوتا,
احساس نہیں ہوتا, مطلب توجہ نہیں ہوتا,
غیبت کر دی پتہ ہی نہیں ہے کہ غیبت کر دی, توجہ ہی نہیں ہے. تو ہر شخص کو ہی ڈرنا چاہیے اپنے انجام سے, اپنے خوف, اپنے جو ہے وہ اعمال سے, اپنے خاتمے سے, قیامت کے حساب سے, قبر و حشر سے, ہر ایک کو ڈرنا چاہیے. تو ڈر جو ہے,
جی جی,
یہ بھی زندگی کا حصہ ہے, لازمی چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ امید بھی رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے,
ماشاءاللہ,
اس نے معافی کا وعدہ کر رکھا ہے, تو میں معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. تو خوف اور رجا, نہ تو جری ہو, بے خوف ہو جائے جو چاہے گناہ کرے, نہیں, خوف بھی رکھے, اور غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں تو امید بھی رکھے.
ٹھیک.
یہ ہے مطلب کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عدل سے کام لے تو صغیرہ بھی ہلاکت میں ڈال سکتا ہے, فضل سے کام لے تو جو کبیرہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا, اس نے وعدہ فرمایا ہے. اور بہت سارے لوگ مسلمان ایسے ہوں گے جو کبیرہ کے مرتکب ہوں گے, پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا, لیکن کچھ مسلمان ضرور ایسے ہوں گے جو جہنم کی سزا پائیں گے گناہ کی بنیاد پر. کچھ مسلمانوں کا جانا ضروری ہے. دوسرا قول میں عرض کر دیتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم اختتام کی طرف جاتے ہیں. دوسرا جو اگلا جو وہ ہے اپنا حکمت ہے وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہی ہے. علامہ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, اور یہ 145 نمبر حکمت ہے,
جی جی,
اذا وقع منک ذنب فلا یکن سببا لیاسک من حصول الاستقامہ مع ربک فقد یکون ذالک آخر ذنب قدر علیک. کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے تو پھر مایوسی پیدا کر کے ایک اور گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے.
اللہ اللہ,
وہی کہ ایک گناہگار آدمی یہ سوچ لے کہ میری تو مغفرت ہو ہی نہیں سکتی,
اللہ فکر,
میں تو بخشا جا ہی نہیں سکتا. تو فرمایا یہ نہ ہو کہ گناہ کے بعد ایک اور گناہ جو ہے اس احساس اور اس یقین اور اس اعتقاد کی وجہ سے لکھ دیا جائے نامہ اعمال میں, اذا وقع منک ذنب فلا یکن سببا لیاسک. گناہ کے بعد خوف بھی ہو, خوف کے ساتھ ساتھ رجا بھی ہونی چاہیے.
صحیح.
اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا, جو توبہ کے تقاضے ہیں وہ پورے
کریں
اور اس کی رحمت پر نظر رکھے جائے. فرمایا یہ نہ ہو کہ آخر ذنب دوسرا گناہ لکھ دیا جائے قدر علی کا, تو تیرا نام اعمال میں کاتب جو ہے وہ لکھ دیں. تو یہ دو اقوال تھے خاص طور پر جو ہے توبہ کے تعلق سے,
جی جی,
کہ توبہ کرتے وقت کیا کیفیات ہونی چاہیے اور انسان کو بے باک اور جری نہیں ہونا چاہیے.
جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. انشاءاللہ عز و جل آنے والے سلسلے میں مزید مدنی پھول اور ایک اچھی خصلت اور ایک بری خصلت سے متعلق موتیوں سے خوان سجا کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں, جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما
جمائے کنز الایمان. اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے, اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی, اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے.